بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 دسمبر 2009 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان پر بھوک اور خوف کے عذاب کی وجہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرعد: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرت عید الاضحیٰ کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. عید الاضحیٰ جو ہے قربانی کی عید ہے. مسلمانوں کے دو تہواروں میں سے ایک ہے اور وہ بہرحال مسلمانوں میں ابھی ذوق ہے, قربانی کی جاتی ہے, اہتمام کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. وہ خلوص و للہیت و تقویٰ وہ اپنی جگہ مفقود ہے, لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم کی, یہ سٹرکچر بھی قائم ہو تو اس کے اندر روح جو ہے وہ پھونکی جا سکتی ہے. کم سے کم یہ سٹرکچر موجود ہے. عید کے بعد کے جو حالات سامنے آئے ہیں اس ملک کے اندر داخلی اور خارجی دونوں اعتبارات سے وہ نہایت سنگین سنگین حالات کا سلسلہ تو جاری ہے ایک عرصے سے. میں اسے یوں کہوں گا کہ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کی طرف کا جو سفر ہے ہمارا وہ اور تیزی سے آگے کو بڑھا ہے. چنانچہ عید کے بعد جو سب سے پہلا تحفہ ملا داخلی سطح پر پاکستان کے عوام کو, وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اخبار آیا ہے دو چھٹیوں کے بعد تو پہلی سرخی مجھے یاد ہے جو اس پر تھی کہ اب قربانی کی عید کے بعد عوام کی قربانی, بجلی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ. یہ پہلا اخبار تھا اور اس کی جلی سرخی تھی. اور یہ اس سے پہلے جو میں کر چکا کہ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. وہ آیت بہت دفعہ کوٹ کی ہے سورہ نحل کی: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ایک بستی اس کی مثال بیان فرمائی گئی, اس کے اندر امن ہے, چین ہے, رہنے والے مطمئن ہیں, خوشحال ہیں, بلا خوف و خطر رہ رہے ہیں, خوشحالی میں. ہر طرف سے رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، وسائل اللہ نے فراہم کیے، لیکن اس نے اللہ کے انعامات احسانات کی ناشکری کی، ناقدری کی وہاں کے رہنے والے. تو دو قسم کے عذاب اللہ نے مسلط کر دیے. فَعَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بستی والوں پر بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. پاکستان میں جو بھی صورتحال چل رہی ہے یہ دونوں عذاب ہم پر پورے طور پر اس وقت مسلط ہیں. بھوک کا عذاب چلا آ رہا تھا، مہنگائی بے حساب، ہوش ربا، ناقابل کنٹرول. پہلے آپ کہتے ہوں گے نہیں فوجی حکومت ہے، بیٹھا ہوا ایک شخص عامر مطلق، اسے کیا پرواہ عوام کی، جو مرضی کرے. اور مہنگائی کا سیلاب آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ نحوست اوپر سے ٹلے گی تو پھر ہم عوام کے حالات ٹھیک ہوں گے. وہ نحوست تو ٹل گئی، ایک عوامی حکومت آ گئی. آپ کی سیاسی جماعتوں میں جو زیادہ عوامیت کے اعتبار سے جس کی شہرت ہے، جو اپنے آپ کو عوامی حکومت کہتی ہے، وہ حکومت جو ہے برسر اقتدار آئی ہے، ایک اسمبلی بن گئی ہے، اور مہنگائی کا سیلاب اس سے زیادہ تیزی سے آگے کو جا رہا ہے. اور اب یہ جو تحفہ ملا، یعنی سیدھی سی بات یہ ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر جو فرق پہلے ہوا کرتا تھا ایک اور دو کی نسبت کی، کیوں تھی؟ اس لیے کہ ڈیزل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ساری جو ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اس کی جو بھی مشینری اس کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ ساری ڈیزل پر چلنے والی ہے. اور یہ ملک ایک زرعی ملک شمار ہوتا ہے بنیادی طور پر، لہذا اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، زراعت کے معاملات میں سہولت دینے کے لیے ڈیزل کو سستا رکھا گیا تھا، پٹرول کو مہنگا رکھا گیا. پھر پبلک ٹرانسپورٹ، وہ سب کی سب ڈیزل پر چلتی، تو سارا جو اثر ہے وہ عوام کو جو پہنچ رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ڈیزل کی قیمت پٹرول سے بھی آگے. مر تو دونوں کی رہی ہے، لیکن اس کی جو اڑان ہے وہ پیٹرول سے بھی کہیں آگے جا چکی ہے. یہ کس کی منصوبہ بندی ہے؟ یہ کون سے دماغ ہے؟ یعنی جس کا سارا بوجھ عوام پر پڑے گا. ایک مہنگائی کا ایک نیا سونامی ہے جو اب منہ کھولے کھڑا ہے. جب تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہر شے کی قیمت میں فرق پڑتا ہے. آپ کے روپے کی ویلیو کیا رہ گئی؟ ایک شخص ایک وقت کا کھانا کھائے تو اس کو 100 روپے کھل ختم. اور ایک غریب آدمی کی کیا ہے تنخواہ؟ سارا مہینہ سخت ترین مشقت بھی کرے تو زیادہ سے زیادہ اسے 6,000 مل جائیں گے، اگر روزانہ اس کو مزدوری ملتی رہے تب بھی. وہ تو 2-3 دن 4 دن سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عوامی دور میں عوام کے اوپر یہ مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں. اس کا اصل سبب کیا ہے؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ ہم معاشی غلام ہیں. جو اوپر سے حکم آتا ہے سر و چشم، وہ چاہے اوپر ڈکٹیٹر بیٹھا ہو، کوئی فوجی عامر، اور چاہے کوئی عوامی نمائندہ، ہم ہیں ہی غلام. یہ ساری ڈکٹیشن وہاں سے آتی ہے، IMF ورلڈ بینک، اور وہ ہمیں بالکل حیوانیت کی بدترین سطح تک پہنچا دینا چاہتے ہیں. عوام کا تیل اور نچوڑو، عوامی قوت ہی تو کسی ملک کی اصل قوت ہوتی ہے. انہیں حیوان بنا دو، لدو اونٹ، کولو کے بیل بنا دو. یہ ساری جو ہے اسکیم یہ چہل چل رہی ہے. اور اس پر جو طرفہ تماشا ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ حکومت ہے، ابھی کل ہی کے اخبارات میں پڑھ رہا تھا، ارب ڈالر کے قرض 2 سال میں لیے اس عوامی حکومت نے. چلیے اگر وہ قرض آپ نے لیا بھی تھا اول، تو قرض کیا ہے؟ اس قوم کے مستقبل کو اور زیادہ برباد تاریخ کر رہے ہیں. پوری قوم کو گروی رکھا جا رہا ہے، غلامی جو ہے اور زیادہ غلامی کے شکنجے میں خود بخود جو ہے ہم اس کے شکنجے میں کسے جا رہے ہیں. لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ غریب آدمی کو پہنچ رہا ہے؟ کوئی ریلیف اسے مل رہا ہے؟ یہ ہے وہ عذاب لباس الجوع بھوک کا عذاب. سرکاری علالتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بیٹھ کر یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے لوگ ان کو جو مراعات مل رہی ہیں ان میں اضافے پر اضافہ. وہ پہلے ہی کوئی جاگیردار طبقے سے ہے اور کوئی سرمایہ دار طبقے سے ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, ساری مراعات ان کے لیے اللہ تلنے ہیں. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے, قومی دولت کا ضیاع کس بڑے پیمانے پر ہوتا ہے, کوئی محکمہ دیکھ لیجیے اینی ون, اس کا کوئی کنٹرول ہے؟ یہ ہے وہ انتہائی فرسٹریٹنگ صورتحال. جو جتنا سوچنے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈپریس ہوگا ان حالات. اس ملک نے گویا کسی خیر کی توقع نہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ہے وہ صورت. نتیجہ کیا ہوگا اس مہنگائی کے نئی سونامی کا؟ دو نتائج نکلیں گے. جرائم میں اضافہ ہوگا, کرپشن بڑھے گی. یہ گزارا نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. آخر بچوں کا پیٹ بھرنا ہے, کچھ کر کے سب کچھ سارے دن کی مشقت کر کے بھی کچھ نہ ملے تو آپ دوسروں کا پیٹ چاک کریں گے, بتا وصول کریں گے جہاں سے ممکن ہو. جرائم کی مختلف شکلیں ہیں, لازمن بڑھیں گی. اور نمبر دو, خود کشیوں میں اضافہ ہوگا. جو اتنے باہمت نہیں ہوتے کہ دوسروں کے پیٹ چاٹ کر سکیں اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکیں, تو پھر وہ جو کہا گیا ہے کہ قہر درویش پر جان درویش, یہ راستہ تو کھلا ہے. یہ پہلے ہی, اور جب خودکشی ہوتی ہے کہیں اور پتہ لگتا ہے اخبار میں آتا ہے کہ غربت کی وجہ سے, فاقی کی وجہ سے بچوں کو کھلا نہیں سکے, ایک دفعہ تو قوم بلبلا اٹھتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہی کا وہی. کوئی صورت حال کو بدلنے کے لیے کبھی غور کریں, بیٹھیں, اس پر قوم کے ذہن اکٹھے ہو کہ کس طرف جا رہے ہیں. ہر ایک کو اپنے سیاسی مفادات, گروہی مفادات, جماعتی مفادات, اسی کی فکر, اور اس سے مجموعی طور پر نوجوان طبقے کے ذہنوں میں اس پاکستان کے حوالے سے مایوسی, دل شکنی مزید بڑھے. آپ پاکستانیوں کو کتنا نمایاں کریں مصنوعی طریقوں سے, وہ نمایاں نہیں ہو سکتے. آپ لوگوں کے احساسات پر پیر نہیں ڈال سکتے, رکاوٹیں نہیں ڈال سکتے. یہ صورت حال جو نظر آ رہی ہے, جس کو موقع ملے گا اس ملک سے بھاگے گا, جس میں ٹیلنٹ ہوگا وہ نکلے گا, اور سرکاری طور پر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے آپ پاکستانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں اور اس کے لیے قصیدے کہتے رہیں, ترانے الاپتے رہیں, اسے کوئی فرق نہیں. یہ ہے ہماری پالیسی. تو داخلی اعتبار سے بھی بد سے بدتر اور بدترین کی سفر طرف کا سفر جو ہے وہ جاری ہے. خارجی اعتبار سے جو حالات اخبارات کے سامنے آتے ہیں, ابھی میڈیا کا ایک اور بہت اہم اسٹرانگ ذریعہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. میں اس سے, اس کے استفادے سے بہت حد تک محروم ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ یہ چیز گھر میں داخل نہ ہو, اخبارات کی پر زیادہ تر گزارا کر رہا ہوں, لیکن جو خبریں اہم ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی جو اوباما نے تقریب کی ہے اس کے حوالے سے جو اب ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں, بلکہ پوری عالم اسلام میں بھی مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے. سورہ رات کی میں نے آیات تلاوت کی تھی, ان کا میں ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں. فرمایا اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یہاں سب میں تو خطاب جو ہے مشرکین سے کہا گیا, مکی صورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال ہو گئے ہیں مکے میں دعوت دیتے ہوئے, صبح و شام مسلسل مشقت ہے, دعوت کا کام ہے, ایزائیں جھیل رہے ہیں مسلمان, طنزیہ جملے جو ہیں برداشت کر رہے ہیں. تو اگرچہ بہت کم لوگ ایمان لائے مکے میں, آپ کو معلوم ہے کہ دس برس میں, پہلے دس برس میں بمشکل 150 افراد جو ہیں وہ مکے کے ایمان لائے تھے. تو بظاہر احوال مشرکین جو ہیں وہ بڑے خوش تھے کہ یہ دعوت زیادہ نہیں پھیل سکی اور اپنی موت مر جائے گی. اسی مکی ضرورت میں فرمایا اولم یرو انا نات الارض ننقصها من اطرافها. یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان تو کم ہیں لیکن کیا اسلام کے اثرات اس دعوت کے اثرات آس پاس پہنچ رہے ہیں اور کفر کا دائرہ آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے, اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. مدینہ کے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں, وہاں ایک اسلام کا پودا جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے اور مختلف قبائل کے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر وہ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو ہر آنے والے دن میں اسلام کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے اور کفر کا معاملہ سکڑ رہا ہے. تو فی الوقت جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت تو کفر کا غلبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بظاہر مسلمانوں کو کوئی بڑی کامیابیاں نہیں ملی, لیکن بتدریج یہ معاملہ ہو رہا ہے اگر وہ ذرا غور سے دیکھیں. اور یہ سلسلہ اگر بڑھتا رہے گا تو پھر ان کے لیے اس زمین پر کوئی جگہ نہیں رہے گی, ایک وقت آئے گا اور اللہ کا دین ہی قائم و غالب ہوگا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اور اللہ تعالیٰ ہے کہ جو فیصلہ فرمانے والا ہے, کل اختیار اس کے پاس ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا. جو اس کا فیصلہ آ جائے پھر کوئی نہیں جو اس کے رستے کی رکاوٹ بن سکتا. اس کا فیصلہ کیا ہے وہ بعد میں سنایا. وہ ہوا سریع الحساب, وہ حساب لینے میں بھی بہت تیز ہے, جلدی کرنے والا ہے, دیر نہیں کرتا. وقد مکر الذین من قبلہم, اور اہل مکہ جو کچھ مکر کرتے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور وہاں سے یہود بھی جو ہیں ان کے بھی ان سے کچھ روابط ہو گئے ہیں, مدینہ کے یہود سے مل کر سازشیں کر رہے ہیں, تو ان سے پہلے بھی تمام رسولوں کے خلاف مکر کیا گیا. وقد مکر الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں میں بھی مکر کیا تھا اور اسلام کا دین کا رستہ روکنے کی ساری کوششیں کی تھی اپنے اپنے وقت میں. فللہ المکر جمیعا, تو مکر تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے, یعنی یہ کتنی تدبیریں اور چالیں چلیں. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, ان کی چالیں ایسی ہیں کہ وہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں. کوئی شک نہیں کہ بڑی بڑی تدبیریں ہیں, اور جو یہود کا زرخیز ذہن ہے اس حوالے سے, لیکن اللہ کے آگے ان کا کچھ نہیں چلے گا, اس لیے کہ ان کی چالوں کو بالفعل مؤثر ہونے کے رستے میں رکاوٹ ہے اللہ کی مشیت. سب اللہ کے اختیار میں ہے, کنٹرول میں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اس کا فیصلہ ہے, وہ چالیں چلیں جتنی مرضی چلیں, چلتے رہیں. یعلم ما تکسب کل نفس, اصل حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, یہ دنیا دار الامتحان ہے, آزمائش, ہر نفس کیا کما رہا ہے اپنے لیے وہ خوب جانتا ہے, کیا کمائی کر رہا ہے وہ, یہ کفار ان میں سے ابو جہل کیا کمائی کر رہا ہے, ابو لہب کیا کمائی کر رہے ہیں, اور سرداران یہود وہ کیا کمائی کر رہے ہیں, اور یہ مسلمان یہ درویش, یہ حضرت بلال ہوں, ابو فقیہ ہوں, خباب بن الارض ہوں, عمار بن یاسر ہوں, یہ جو کمائی کر رہے ہیں یہ سب ادا کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ, دنیا تو دار الامتحان ہے, اصل فیصلہ وہاں ہوگا, اور ان قریب یہ کفار جان دیں گے کہ وہ آخرت کا گھر جو ہے وہ کن کو ملنے والا ہے, وہ جنت جو اللہ نے تیار کی ہے, جو اصل زندگی ہے, جو اصل حیات ہے, جو ابدی زندگی ہے, وہ کس کے حصے میں آنے والی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اور اے نبی آپ سے یہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ آپ رسول نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے. کفار قریش ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ٹھیک ہے صادق النبیین کا خطاب ہم نے دیا تھا, لیکن یہ بات کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, ہم اس بات کو نہیں مانتے. یہی معاملہ یہود کا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, آپ نبی نہیں ہیں, رسول نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان, تمہارے دل بھی گواہی دیتے ہیں, یہ پیغام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ ہی کا کلام ہے, وہی اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. تم بھی مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے اور دل تمہارے گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام اسی کا ہے. اب زبان سے چاہے جو مرضی کرو. اسی طرح یہود بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول وہی ہے جن کا انتظار ہو رہا تھا. خوب جانتے ہیں اندر سے. زبان سے جھٹلا رہے تو جھٹلائیں, لیکن فرمایا کہ اصل گواہ تو اللہ ہے. تم کتنا ہی جھٹلاؤ مجھے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس معاملے میں سب سے بڑا گواہ اللہ ہے جس نے مجھے اس کام پر مقرر کیا, لہذا تمہاری یہ تکذیب بھی ہے یہ میرے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی. ومن عنده علم الكتاب, اور خاص طور پر یہود کا ذکر کیا کہ اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے علماء یہود وہ تو خوب جانتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے باوجود مخالفت کر رہے ہیں اور سازشوں کے جال بن رہے ہیں. یہ تو خاص معاملہ تھا اس وقت کا جب حق و باطل کی وہ کشمکش جاری تھی کہ کفر کا دائرہ اثر کم ہو رہا ہے اور اسلام کا دائرہ اثر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. لیکن یہ آیات مجھے اس حوالے سے یاد آئی کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں بلکہ پورے ملت اسلامیہ کے, ظاہراً کفر کا دائرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اسلام کو وہ کا قافلہ حیات تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت یہ جو سرجت دہن میں فیصلہ ہوا میناروں کے حوالے سے, یہ اچھی بات ہے کہ ویٹیکن نے بھی اور یو این او نے بھی اس کے خلاف بیانات دیے کہ یہ صحیح نہیں. اور اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسجد کے میناروں پر پابندی ہے, ہر نو کے مینار پر, لیکن اس کا ہدف سب کو معلوم ہے, سب جانتے ہیں کہ کس لیے کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کے خلاف آدمی سازش کے جو مختلف مظاہر ہیں, ملٹی ڈائمینشنل جو سازش ہو رہی ہے اسی کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ کہ اسلام کا راستہ روک نہیں سکیں گے, یہ چالیں جتنی بھی چلیں انشاءاللہ یہ کام جو ہے آگے بڑھے گا. اگرچہ ہماری اپنی سستی کی وجہ سے یہ رفتار ابھی بہت ہی سلو ہے, مسلمان ایفیشنٹ ہو جائے تو یہ رفتار بہت تیز ہو سکتی ہے, لیکن بالآخر وہ ہوگا. وہ کتنا ہی زور لگا لیں کتنی ہی چالیں چل لیں, ان کی چالوں کے نتائج بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہیں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اس میں صرف ایک بات ہے کہ ویٹیکن نے اور یو این او نے تو اس کی مذمت کی ہے, لیکن مسلمان حکمرانوں کو کچھ زوردار آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, اس لیے کہ جو وفاداری ان کی ہے, جو قبلہ انہوں نے بنایا ہے واشنگٹن کو, اس وفاداری کے اندر سے دراڑیں پڑتی ہیں اگر وہ اس قسم کے بیانات دیں. وہ آقا جو ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں, اور ہمیں ان کی رضا مطلوب ہے. مسلمان تو وہ ہے جو ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی رضا کیا ہے, اور کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہ ان کو ناگوار گزرے. چنانچہ یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی زوردار بیان اس مسلمان حکمرانوں کی طرف سے آتا اور رجسٹر کروایا جاتا. باقی جو میں نے عرض کیا کہ اندرون ملک, اب جو اوباما کی تقریر ہوئی ہے اس میں بھی سب دیکھ رہے ہیں, ایک طرف انہوں نے اپنی گویا کہ شکست تسلیم کی ہے ایک معنی میں, بیک وقت دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ فوج اضافی بھیجی جائے گی اور ساتھ یہ ہے کہ وڈرال بھی شروع ہو جائے گا, انخلا بھی شروع ہو جائے گا 2011 میں یا 2012 میں جو بھی ہے, اپنی باعزت واپسی کا راستہ وہ دیکھ رہے ہیں. اور پوری دنیا میں اس وقت بہرحال یہی بات کہی جا رہی ہے کہ طالبان کو نہ شکست ہوئی ہے نہ شکست دی جا سکتی ہے, یہ لوگوں کی زبان پر آ رہا ہے, اور یہ کہ الٹیمیٹلی امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہوگا. وہاں سے تو وہ جو بھی معاملہ ہوگا, اور جو کہا گیا کہ جو 30,000 آ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی سرحد پر ہوں گے, افغانستان اور پاکستان کی. اصل میں گھیرا تنگ ہو رہا ہے پاکستان. یہ جو 30,000 آئے ہیں کس کے لیے آئے؟ ظاہر بات ہے کہ ڈیموکریٹس کا اور ریپبلکنز کا آپس کا بھی جھگڑا ہے, ڈیموکریٹس چاہتے ہی ہیں کہ مزید فوج نہ بھیجی جائے, جو کچھ اکانومی کا حال ہے ان کا, اور جو ریپبلکنز ہیں نیو کون وغیرہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اور فوج بھیجی جائے اور اب اس جنگ کو جو ہے وہ آخری فتح تک آگے پہنچایا جائے. لیکن دونوں ہی کے شاید جذبات کا خیال رکھا ہے اوباما نے, ایک طرف واپسی کی بھی ڈیٹس جو ہے وہ دے دی ہیں اور ساتھ ساتھ فوج بھی بھیج دی, اور اس میں جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس کا جو ہدف جو سب کو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان, گھیرا تنگ کس کا ہو رہا ہے. کچھ نام دیے گئے, اسلام آباد, کراچی, پشاور, ان شہروں کے حوالے سے ہمیں خدشات ہیں. کیا خطرہ ہے بھائی آپ کو, کیا مسئلہ ہے وہاں پر؟ خطرہ تو ہمیں ہے جو کچھ بلیک واٹر وہاں پر قدم نبھا رہی ہے, جس طریقے سے امریکہ جو ہے وہاں پر, آپ کو معلوم ہے اسلام آباد میں بھی کتنی اراضی انہوں نے اپنے لیے, جس کو کہا تھا قاضی صاحب نے کہ نیا پینٹاگون, منی پینٹاگون بنایا جا رہا ہے, اور بار بار یہ کہنا کہ جو ہے ہمیں خطرہ ہے کہ دہشت گرد کہیں ان کے ہاتھوں میں نہ آ جائے یہ نیوکلیئر پاور. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے, بیرونی اطراف سے دباؤ بڑھ رہا ہے. چنانچہ ایک بیان میں نے پڑھا تھا کہ اب تک جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے اب اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی, تبدیل کرنی پڑے گی پاکستان کو. ٹھیک ہے پاکستان نے طالبان کے حوالے سے ہماری مدد کی ہے, لیکن درپردہ وہ کچھ نہ کچھ طالبان کو رعایت بھی دیتا ہے. یہ امریکہ سے یہ بیانات آ رہے ہیں, کل کے اخبار میں امریکی ترجمان نے کہا تھا, اور پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے, یقیناً بدلنی چاہیے, لیکن کس رخ پر بدلنی چاہیے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ اور زیادہ قبلہ سیدھا کرو واشنگٹن کی طرف, تھوڑا سا بھی اینگل جو ہے وہ باہر کو نکل رہا ہے. تمہارے فوج کے کچھ عناصر ہیں جو ہمارے پوری طرح قابو میں نہیں آ رہے, تمہاری حکومت میں کچھ ایسے موجود ہیں کچھ شاید محب وطن جو پوری طرح ان کو ہم نکیل ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, ان کو بھی سیدھا کرو, ان کا مطالبہ یہ. اور واقعی تبدیلی کی ضرورت ہے, اب بھی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ پھر ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. قبلہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن واشنگٹن سے ہٹ کر اللہ کی طرف, دین کی طرف. یہ وقت ہے غور کرنے کا. بڑا چیخ رہے ہیں, کل کا نواز وقت کا اداریہ بہت اچھا تھا, بہت عمدہ تجزیہ کیا اس نے اوباما کی اس تقریر کے حوالے سے. سارے جنگ ہم ان کی لڑ رہے ہیں. آج آپ نے بیان پڑھا گیلانی صاحب کا, زبان پر کیا الفاظ آئے کہ ہم کوئی کرائے کی فوج نہیں ہے ہماری, کہ جس کی کارکردگی کو جانچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ, اور آپ ہیں کیا؟ حقیقت تو اب آپ کی زبان پر آئیے, پیسے کس بات کے دے رہا ہے امریکہ آپ کو؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن الائی ہیں, اور کیا ہوتا ہے کرائے کی فوج؟ پیسے کس بات کے مل رہے ہیں؟ وہ جو کیری لوگر بل وہ کیا تھا؟ وہ تو مزید شرائط تھی نا, باقی جو ہمیں جو امداد مل رہی تھی وہ کس بات کی تھی؟ امریکہ کی جنگ میں اس کا پارٹنر بننا اور اس کی جنگ میں اپنے فوجیوں کو مروانا, اپنے لوگوں کو مروانا, اسی کے تو پیسے ہم دے رہے تھے, وہ دے رہے تھے اور ہم دے رہے ہیں, اور وہ جانچتے بھی ہیں. وہ بار بار ڈو مور ٹو کہتے ہیں, کیا آپ کا انہیں کہنے کا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم واقعی کرائے کے فوجی ہم نے ثابت کیا اپنے آپ, ہم نے اپنی وہ اعلیٰ فوج جو ہے وہ یقیناً اس پہ کوئی شک نہیں ہے, یہ ہمارے حکومتی فیصلے ہوتے ہیں, ہم نے اسے کرائے کی فوج کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں. اب اس کی نگیشن کس بنیاد پہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ آج سے کہہ رہا ہے, وہ تو کب سے کہہ رہا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور, تو پہلے کیوں نہیں آپ نے کہا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کرائے کے فوجی, تو بھائی اور کس کا نام ہے کرائے کی فوج, اور کیا ہوتی ہے؟ کس کی جنگ کر رہے ہیں آپ؟ جس کے مفادات کی جنگ ہو رہی ہے. نوائے وقت صحیح لکھا ہے, یہ وزیرستان و سوات ہو, یہ مسئلے کھڑے کیوں ہوئے؟ ہم نے امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کر اور اپنے عوام کے اوپر جو ہے گولہ باری کی ہے, بے گناہوں کو مارا ہے, اس کا ریئیکشن ہے. لیکن میڈیا کے ذریعے اس قسم سے اصل بات کو جو ہے پردہ ڈال کر اور زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے یہ واقعہ ہو گیا, دیکھو یہ لوگ یہ ایسے یہ کر دیا وہ کر دیا, سارا فوکس اس کو کرو, بھول جاؤ یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ پالیسی کیا ہے؟ 9/11 سے پہلے یہ سب کچھ تھا؟ آج بھی پاکستانی فوج کو آپ باہر نکالیں اور اس عظیم فوج کو کرائے کی فوج بننے سے بچائیں اور امریکہ کی جنگ سے باہر آئیں تو یہ سب انتہائی وفادار لوگ ہیں پاکستان کے. اس مسئلے کا حال ہی ایک ہے, ورنہ تو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں یہ تو وشیش سرکل ہے. جتنا ہماری حکومت ان پر ظلم کرے گی نا حق امریکہ کے کہنے پر, ڈو مور کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ڈرون حملے, اب وہ کہتے ہیں بلوچستان میں بھی ہم کریں گے, اور اگر ہماری حکومت اس کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی تو عوام میں کیا تاثر ہے جہاں پر برس رہے ہیں؟ وہ حکومت تو ساتھ ہے ان کے, اصل مجرم کو جن کو وہ مجرم کہتے ہیں وہ مجرم ہیں بھی یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ان کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو سکی ہے یا نہیں یہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن جن کو وہ مجرم کہتے ہیں ان میں سے بھی کتنے ہیں جو مارے گئے ہیں؟ سارا نقصان تو بے گناہ عوام کا ہو رہا ہے, سینکڑوں وہ ہیں جو مارے گئے ہیں. ہمارے پاس قوت نہیں ہے, اگر امریکہ میں ہم یہ کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ ایک ایک شخص کے بدلے ہمیں اتنے بلین ڈالر ادا کرو, یہ جو نعت مارے گئے. لیکن ہم تو انہی کا نذرانہ پیش کر کے ان سے پیسے تھوڑے بہت اور وصول کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں بدلیں گے تو پھر ہم, اور یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے, رین کارپوریشن کی جو ان کی بہت اہم تھنک ٹینک ہے اس کی رپورٹ میں تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور قبائلیوں کو آپس میں لڑا دو. یہ ان کی رپورٹ میں اب بھی لکھا ہوا ہے, نیٹ کے اوپر موجود ہے, کئی سال پرانی پلاننگ ہے. ہم آنکھیں بند کر کے اسی رستے پر چل رہے ہیں. اب وقت ہے اس لیے کہ امریکہ یہ ثابت ہو گیا کہ افغانستان میں ناکام ہے, وہ انشاءاللہ ناکامی ہی اس کا مقدر بنے گا, لیکن وہ ساری ناکامی کا بلبہ ہم پر ڈالے گا, اور ہم اگر اللہ کے جناب میں سچی توبہ نہیں کرتے تو ہم مستحق بھی ہیں. اس لیے کہ اس نے ایک اسلامی حکومت کو طالبان کی شکل میں, جہاں دنیا میں ایک واحد خطہ جہاں شریعت قائم ہو رہی تھی اپنی اصل شکل میں, اس حکومت کو ختم کرنے اور وہاں کے بے گناہ عوام کو خاک و خون میں غلطہ کرنے کا اصل جرم ہماری گردن پر, ہم نے رپورٹ کیا میرا. تو اس وقت ضرورت ہے, ورنہ پاکستان کے گرد حساب تنگ ہو رہا ہے, اور امریکہ وہاں سے جاتے جاتے, جو اصل میں کسی نے کالم نگار نے لکھا بھی تھا کہ کوئی جن جاتا ہے تو کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے, وہ نشانی اصل میں پاکستان کے نقصان کی شکل میں ہوگی. ان کی پلاننگ, ان کے مکر تو بہت آگے کے ہیں, اور سب جانتے ہیں کہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ پاکستان کو اس کے نیوکلیئر پاور سے محروم کرنا. کون نہیں جانتا, یہ تو ان کا وہ مکر ہے, وہ سازش ہے کہ جو بالکل بے نقاب ہے, کشت اسباب ہے, سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کو روک کون سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ ہم تو ان کے غلام بنے ہوئے ہر چیز, ہم نے تو پورے طور پر سجدہ ریز ہو کر انہیں جو ہے پورے مواقع یہاں پر دیے. اب کچھ میڈیا میں آنے لگا یہ بلیک واٹر اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ورنہ کون ہے, ان کو اجازت کس نے دی ہے, کون ان کو چھڑواتا ہے؟ ہماری حکومت پورے طور پر ان کے ساتھ ہے, تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیسے آ رہے ہیں یہاں پر, اور انہیں کوئی اختیار ہاتھ حاصل ہے؟ آپ کی جورسڈکشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے, وہ دندراتے پھرتے ہیں جہاں چاہیں. کس نے موقع دیا ہے؟ کیا آپ کو یہ موقع امریکہ میں حاصل ہے, کسی اور ملک میں حاصل ہے؟ یہ ہے وہ صورتحال. اب اس کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے نقصان پاکستان کا ہوگا, اور کہا جا رہا ہے بلیک واٹر کے ذریعے اصل میں ہمیں نیوکلیئر پاور سے محروم کرنا ہے, امریکہ ابو جال آگے پھیلا رہا ہے, وہاں سے مایوس ہو کر ادھر آیا. اور ہم بھی اس وقت اگر نہیں ہم نے اپنا قبلہ درست کیا, تو میں وہ آیات سنانا چاہ رہا ہوں اس سے آگے جو سورہ صف کی ہے, کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے دین کو, اللہ کے چراغ کو گل کر. اصل سازش یہود کی ہے, اس کو پہچانیے. اوباما بھی ایک پپیٹ ہے ان کے ہاتھ میں, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اوباما ہو, اس سے پہلے بش ہو, پالیسیز وہی چل رہی ہے. دیکھیے آپ, وہ ریپبلکن سے ہی ڈیموکریٹس میں سے آ گیا. خیال تھا کہ شاید پالیسیز بدل جائیں گی, نہیں بدلی. کیوں نہیں بدلی؟ کہ اصل میں پیچھے قوت وہ ہے, دی پپٹس. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم, یہ چاہتے ہیں, یہود تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی سازشوں سے, منہ کی پھونکوں سے. بڑا استعارہ بڑا خوبصورت ہے, یعنی اپنی سازشوں سے اس کو گل کر دیں, اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے. واللہ متم نوره, اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کر ان کافروں, چاہے ان کافروں کو جتنا ہی ناپسند ہو, لیکن یہ ہو کر رہے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, وہی ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, آخری رسول, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں دے کر بھیجا, الہدى اور دین حق, یہ قرآن, اور پھر ایک نظام عدل اجتماعی, سسٹم آف سوشل جسٹس. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اور یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ اب یہ دین تمام ادیان پر, تمام نظام اطاعت پر غالب ہو کر رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غالب ہوا, جزیرہ الماء عرب تک. خلفائے راشدین کے دور میں وہ آگے بڑھا اور کئی بر اعظموں پر جو ہے پھیل گیا, اور قیامت سے قبل کل روئے عرضی پر غالب ہوگا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت کے مقصد کی تکمیل ہوگی. واللہ متم نوری, تو لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرق اس بات کو کتنا ہی ناپسند کرے, کتنا ہی روڑے اٹکائیں, انہیں ناگوار ہو, ابھی اللہ کا فیصلہ جو ہے اسٹیبلش. لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ اب آگے آئیے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اہل ایمان, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب الیم سے چھٹکارا دلا دے؟ کیونکہ اصل معاملہ کیا ہے, یہ دنیا, یہ تو عارضی سا ہمارا قیام ہے یہاں, یہ تو امتحان گاہ ہے, یہ دنیا ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں. اگر کوئی مسئلہ اپنے سر پہ سوار کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ جس امتحان میں ڈالا گیا اس میں کہیں ناکام نہ ہو جائے, اس لیے کہ اس کا رزلٹ جو نکلے گا وہ ابدی زندگی میں نکلے گا, پر وہ بہت بڑا خسارہ ہوگا اگر ناکام ہو گئے, بہت بڑا خسارہ. لہذا تمہارا اصل معاملہ جو ہے آخرت کے اعتبار سے, کیا تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں ایسی تجارت, ایسی ڈیل کرو اللہ سے کہ تمہیں عذاب علیم سے وہ چھٹکارا دلا دے. جو ناکام ہو گیا اس کا مقدر عذاب علیم ہے, جہنم کی آگ. چھٹکارا چاہتے ہو تو ایک ڈیل کر دو اللہ سے. تؤمنون باللہ ورسولہ, پختہ یقین رکھو اللہ اور اس کے رسول پر. خطاب کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, زبان سے تو اقرار کر رہے ہو, اس کا انکار نہیں ہے, کر رہے ہو اقرار, ٹھیک ہے, لیکن پختہ یقین ہو اللہ پر اس کے رسول پر. اقرار تو ہم سارے کرتے ہیں, ہمارا یقین کس پر ہے؟ وسائل پر ہے, ریسورسز پر ہے, مادے پر ہے. پوری قوم کا یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ, اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, لہذا اس موضوع کو یہی چھوڑ رہا ہوں. وہ یقین کہ کل طاقت کا مالک وہ ایک ہے, اصل حاکم وہ ہے, کل اختیار اس کے ہاتھ میں, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اس کی مشیت نہ ہو. ہمیں اس کا وفادار بننا ہے, وہ واقعی ہمارا مالک حقیقی ہے, مولا حقیقی ہے. یہ ہے یقین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جب حضور کی رسالت کی بات آئے گی تو آپ کو یہ قرآن دے کر بھیجا گیا, یہ رہنما کتاب ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا, نمونہ دے دیا. یقین ہوگا تو اس رستے کو اختیار کرو گے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, اور یہ جو حق و باطل کی کشمکش اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تمہیں امتحان کی شکل میں عطا کی ہے, جس میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے, اس میں تمہیں ایک رول ادا کرنا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس میں اپنی جانیں بھی لگاؤ، مال بھی کھپاؤ، وقت بھی لگاؤ. یہودی جو ہیں یہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں. تم اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت کرو، اس کے لیے جان و مال خرچ کرو. یہ زمین اللہ کی ہے، صرف اس کو حق ہے حکمرانی کا. لیکن یہاں پر کچھ غاصب جو ہیں وہ اس پر قابض ہو چکے ہیں، غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے نہیں چلنے دیں گے، جس کا یہ چھوٹا سا مگر مینار بھی نہیں بننے دیں گے مسجد کا، یہ تو ایک چھوٹا سمبل ہے، ہم نہیں مانیں گے. ان کے خلاف جہاد، بجائے اس کے کہ ان کی فوج کے لیے جہاد کرو. تو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے اور سربلندی کے لیے. اب یہ بات تو مبہم ہے کہ امریکہ کی جنگ کس لیے اور ہم ان کے ساتھ کس لیے؟ انہیں تشویش کس بات کی ہے؟ کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک. تو بھائی اگر مسلمان چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا علاقہ ہے اور وہ اسلام کو قائم کریں تو تمہارے پیٹ میں بروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تم کو جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ اصل جنگ کو سمجھیے، جنگ کس بات کی؟ یہ وہ حق و باطل کا بار کا آیا ہے. امریکہ اس کے خلاف اٹھا ہے کہ اس پورے علاقے میں کہیں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے، خلافت کا نظام قائم نہ ہو جائے، اور ہم اس کے فرنٹ لائن لائے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کام میں ان کے ساتھ ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو اہل کفر ہیں وہ طاغوت کے لیے جنگ کر رہے ہیں. ہم کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر تو وہی ہوگا، آپ نے جن مقاصد کے لیے اس وقت مشرف صاحب نے سر سجدہ کر لیا تھا امریکہ کے سامنے، سارے مطالبات مان لیے تھے کہ ہمارے کشمیر پالیسی جو ہے اس کے حوالے اس کا تحفظ ہوگا، اکانومی مضبوط ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، سب کا بیڑا غرق ہو چکا. پھر کہا جی تورا بورا نہ بن جائیں ہم، تو اب تورا بورا بننے میں کون سی کسر ہے؟ یہاں تو اب کسی بھی وقت وہ عوام جو ہے وہ نکلیں گے. کوئی لمحہ آتا ہے جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے اوپر گرانی کا سیلاب جو ہے مسلط کرتے رہیں، سونامی کے بم برساتے رہیں، مہنگائی کے تابق ہے، اور وہ اب دور نہیں ہے. اگر حالات نہیں بدلے تو یہ ہوگا، کیونکہ آپ بھی مجبور ہیں، آپ کی حکومت میں غلام ہے امریکہ کی اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی، جو حکم آتا ہے اوپر سے وہ نافذ کرنا ہے انہوں نے، وہ چاہے عوامی حکومت ہو چاہے عامر ہو. وہ تو اور تیل نہیں توڑیں گے عوام کا ہی، اور پھر بھی وہ وقت بھی آئے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. تو بعض کیس یہ ہیں جو ان کے عزائم ہیں، اس کے حوالے سے جو جنگ ہم کر رہے ہیں، تو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے گی جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دین کے خلاف جنگ میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. اپنے مقام کو دیکھیے، کہاں آیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو نہ دیکھیے، یہاں یہ ہو گیا، یہاں کم دھماکہ ہو گیا، خدا ہو گیا، یہ کس کے نتیجے ہیں؟ اللہ نے عقل کس لیے دیے؟ اصل محرک کیا ہے ان کا؟ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آج بھی یہ قوم اگر قبلہ اپنا درست کر لے تو پھر یہ ایک قوم ہوگی انشاءاللہ، اسلام کی بنیاد پر. اتنی زبردست مضبوط بنیاد ہمارے پاس ہے، دین اسلام. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ قرآن بھی ایک، تمہارا دین بھی ایک، اور اسلام بھی ایک، کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور پاکستان جو بنا اسلام کے نام پر تھا، اور یہاں پر اگر کوئی اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی تو تبھی آئے گی. اس جرم عظیم کا کفارہ جو ہم نے 9/11 کے بعد کیا، اور اس کے بعد یہ کہ صاف صاف کہہ دیں کہ ہاں اب ہم اس پالیسی پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور یو ٹرن کر رہے ہیں, امریکہ کی جنگ میں اس کے ساتھ نہیں ہیں. اسی کے لیے جماعت اسلامی نے جو بڑی اچھی تحریک شروع کی گو امریکہ گو, لیکن میں اس میں یہ اضافہ ضرور کروں گا کہ امریکہ ایسے نہیں جائے گا. امریکہ کی غلامی سے نکلو, رب کی غلامی اختیار کرو, یہ فیصلہ کریں گے تب آپ ایک مضبوط قوت ہوں گے. پھر امریکہ گو والی بات بھی آئے گی انشاءاللہ. وہاں سے تو اس نے جانے کی تیاری شروع کر دی ہے, لیکن نظر بد اسی پاکستان پر ہے. اور اگر ہم اب بھی ہم نے قبلہ درست نہ کیا تو بچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے, وہ معلوم نہیں ہمیں کتنی مہلت اور دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن اگر قبلہ درست کر لیں, واقعی اس کے وفادار بن جائیں, تو پھر وہ رات سازشیں کریں. وہ سازشیں کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے, اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا ہے. وہ اعلیٰ کل شئی قدیر ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رخ پر سوچنے کی اور اس